نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سكر وطارا سورة الأنبياء. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک انسان بھی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے. قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت. قریب آنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے ایک مراد تو قیامت کا وقت قریب آنا ہے، یعنی وہ وقت دور نہیں جب لوگوں کو اپنا حساب دینے کے لیے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس بات کی علامت تھی کہ نو انسانی کی تاریخ اب اپنے آخری دور میں داخل ہو رہی ہے. اب وہ اپنے آغاز کی نسبت اپنے انجام کے قریب تر ہے. آپ نے اپنی دونوں انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا، وہ اس تو انا وسعت کہا قیم، میں ایسے وقت پر مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی میرے بعد اب قیامت ہی ہے، کوئی اور نبی نہ آئے گا. سنبھلنا ہے تو میری دعوت پر سنبھل جاؤ، اب کوئی اور ہادی و بشیر نہ آئے گا. بحیثیت دنیا کے تمام انسانوں کے یہ ایک اجتماعی خطاب ہے کہ تمام انسانوں کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے، انہیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہوگی. جہاں اجتماعی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے، وہاں انڈیویجولی بھی ہر ایک شخص کے لیے اس سے سبق ہے. کیونکہ دنیا خواہ ایک لاکھ سال اور قائم رہے، اگر ہماری زندگی ختم ہو گئی تو ہمارا حساب قریب آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کپڑا پھاڑ دے تو اس کا آخری تار بچ جائے، بس اس تار کی کچھ حقیقت نہیں کہ کسی وقت بھی وہ ٹوٹ سکتا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی موت کو اسی طرح یاد رکھنا ہوگا. اپنی دنیا کی زندگی کے خاتمے کے لیے بس اس تار کو ہی سامنے رکھنا ہے کہ معلوم نہیں وہ ڈوری کب ٹوٹ جائے. لیکن فرمایا، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا. لیکن لوگ ہیں کہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، ہدایت ہی نہیں پا رہے. ان کا حال کیا ہے؟ وہم فی غفلت معرضون، وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، وقت ضائع کیے چلے جاتے ہیں. اگر انسان غور کرے تو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی دولت انسان کا وقت ہے، جو ایک دفعہ ملنے کے بعد دوبارہ کبھی نہیں ملتا. وہ دن جو آج ہم کو ملا ہے وہ بس صرف آج کے لیے ہے، کل کے لیے نہیں. اس لیے ہر دن کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا چاہیے. دن تو کیا، ہم بہت سے لمحات اپنے ضائع کرتے چلے جاتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں کہ یہ لمحہ جس کو ہم صرف ایک لمحہ سمجھ رہے ہیں، یا منٹ جس کو ایک منٹ سمجھ کے ضائع کر دیتے ہیں، وہ منٹ بھی کتنا قیمتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ایک ایک منٹ میں کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر ہم ایک منٹ میں 10 بار پلک جھپک سکتے ہیں، 150 الفاظ بول سکتے ہیں، 200 گز چل سکتے ہیں. ہمارا خون جسم کے کونے کونے کا چکر لگا کر واپس دل میں آ جاتا ہے. زمین اپنے محور کے گرد 950 میل کا چکر لگا لیتی ہے. یہ سب کچھ ایک منٹ میں ہو جاتا ہے، اور ہم ہے کہ یہ سوچ کر کہ ایک منٹ ہی تو ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے، اور اس کو ضائع کر دیتے ہیں. نہیں، ایک منٹ بھی ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے، اسے بھی کسی کام میں آئیں. اسے ایک منٹ میں کئی دفعہ اور کچھ نہیں تو الحمدللہ کہا جا سکتا ہے، جو میزان کو بھر دیتا ہے. زندگی ایک ایک منٹ سے ہی اور ایک ایک لمحے سے ہی مل کر بنی ہے. جو شخص چھوٹے وقت کی قدر نہیں کر سکتا، وہ بڑے وقت کی بھی قدر نہیں کر پاتا. اور دیکھتے ہی دیکھتے، یہ لمحہ لمحہ سرکتے سرکتے انسان بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف چل پڑتا ہے. لہٰذا ہمیں اس وقت کی قدر کرنی ہوگی. یہ دنیا اور اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اپنی رفتار سے چلتی چلی جا رہی ہیں اور ہر چیز اپنے اختتام اور اپنے انجام کی طرف رواں دواں ہے. کسی شاعر نے خوب ہی کہا تھا کہ یہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. ایسے میں انسان کو غفلت سے نکل کر اپنے لیے کچھ کر لینا چاہیے، اور زندگی کے خاص طور پر وہ اوقات جو بہترین اوقات ہیں جوانی کے، صحت کے، فراغت کے، ان سے بہترین کام لے لینا چاہیے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اسی روز و شب میں کھو کر نہ رہ جا، تیرے سامنے زمان و مکان اور بھی ہیں. یعنی ایک مسلمان کے لیے صرف یہی دن رات نہیں، اسے تو اس سے آگے بہت بڑی بڑی منزلوں کا سامنا ہے، اسے حساب دینا ہے جس کی طرف سے وہ منہ موڑے ہوئے ہے، جس کو وہ بلائے ہوئے ہے. اسے اپنے لیے غفلت سے نکل کر نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے. کسی شاعر نے خوب ہی کہا تھا، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیش جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یعنی ہم یہاں بیٹھے نہیں رہ جائیں گے، ہمیں اس سے آگے دوسری دنیا میں قدم رکھنا ہے، لہٰذا ہم کو اچھے عمل کرنے کی ضرورت ہے. گر اچھی کرنی نیک عمل تم دنیا سے لے جاؤ گے، تو گھر بھی اچھا پاؤ گے اور بیٹھ کر سکھ سے کھاؤ گے. گر ایسی دولت چھوڑ کے تم جو خالی ہاتھوں جاؤ گے، کوئی بات نہ بن آنے کی، گھبراؤ گے پچھتاؤ گے. انسان کو وہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے اس دنیا میں وہ مطمئن ہو کے زندگی بسر کر سکے، اور جس میں کل اپنے رب کے سامنے وہ سرخرو ہو سکے، اور جس میں اپنے ایک ایک لمحے کا وہ اس طرح حساب دے سکے کہ اس پر کوئی بوجھ نہ ہو اور اس کے لیے کوئی پچھتاوا نہ ہو. اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. ہماری زندگی کا ہر دن ہمیں ہماری موت کے اور آخرت کے قریب تر کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں وہ موت یاد نہیں. وہم فی غفلت موردون، غفلت میں مبتلا ہے، موت کی تو بات بھی نہیں کرنا چاہتے، اس کے بارے میں تو سننا بھی نہیں چاہتے کہ نہیں کچھ اور بات کرو، موت کی بات نہ کرو. نہیں، عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور اس کے لیے تیاری رکھے. اس لیے کہ یہ ایسا جام ہے جو کسی وقت بھی پینا پڑ جائے، جو نہ کسی بچے کو دیکھتی ہے، نہ کسی جوان کو، نہ کسی بوڑھے کو، نہ کسی مرد کو، نہ کسی عورت کو، نہ کسی مصروف کو، نہ کسی فارغ کو، نہ کسی نیک کو، نہ کسی بد کو. جب وہ آ جاتی ہے تو اپنا کام کر جاتی ہے اور سب دیکھتے چلے جاتے ہیں، ہاتھ ملتے چلے جاتے ہیں. لوگوں کا حال یہ ہے، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نیا کلام یہ سنتے ہیں اس کو بتکلف سنتے ہیں، بس ایک تکلف کے ساتھ، ایک فارمیلٹی کے طریقے سے. وہم یلعبون، اور وہ کھیل میں پڑے رہتے ہیں، سننے کو سن لیتے ہیں لیکن ان کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ جو کر رہے ہیں وہی کرتے چلے جاتے ہیں. لاہیتن قلوبہم، ان کے دل اور فکروں میں مشغول ہیں. اپنے آپ سے سوال کریں، میرا سب سے بڑا غم کیا ہے، میرا سب سے بڑا فکر کیا ہے. زندگی تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ ایک مسئلہ ختم ہو تو ایک اور سامنے آ جائے، یہ مسائل ختم نہیں ہوں گے، لیکن اصل مسئلہ جس کی طرف سے ہم غافل ہیں وہ آخرت ہے، موت ہے، اور اس سے کوئی بھی راہ فرار نہیں. دنیا کے مسائل تو ہو سکتا ہے کہ اگلا دن طلوع ہو اور وہ حل ہو چکے ہوں، ختم ہو چکے ہوں، لیکن آخرت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے، اگر وہ پیش آ گیا تو نہ اس کو کبھی ختم ہونا ہے اور نہ کبھی اس کو حل ہونا ہے، کیونکہ وہاں پر تو ایک ہی چیز دیکھی جائے گی کہ انسان اپنی زندگی میں ملنے والی نعمتوں کو کہاں استعمال کر کے آیا، کچھ نیک عمل بھی ساتھ ہیں یا نہیں. وہ اثر النجوا، اور چھپ چھپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں. الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی قرآن سن کر چھپ چھپ کے پھر باتیں کرتے ہیں، آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، وسپر کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کوئی نئی بات تو نہیں تھی، وہی باتیں روز ہوتی ہیں، ہل ہذا الا بشر مثلکم، اور یہ سنانے والے بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں، کوئی عجیب مخلوق تھوڑی ہیں، ان کی بات کی اتنی آخر اہمیت کیا؟ محض تمہارے اوپر ایک سحر کیا جا رہا ہے. وان تم تبصرون، اور تم تو ہوش گوش رکھنے والے انسان ہو، کسی کی باتوں میں مت آنا، بس سننے کی حد تک سن لینا، اس سے آگے کچھ مت کرنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے.
وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کو وہ خوابوں سے تعبیر کرتے تھے، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، یعنی اس کے اپنے دل کے خیال ہیں، بلکہ یہ شخص شاعر ہے، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی، جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے، تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، کیا پچھلے انبیاء کون تھے؟ ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہو اور نہ وہ سدا جینے والے تھے، پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری اپنی باتیں ہیں، یہ تمہارے دلوں کے حال کھول کے رکھتی ہے، تمہاری نفسیات کو جانتی ہے، تمہارے مسائل حل کرتی ہے، تمہاری ضرورت ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، عقل سے کام نہ لوگے؟ کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے، یعنی کوئی آ کے تم سے پوچھے کہ تم پہ کیا گزری، یہ تمہارے ساتھ یہ حال کیوں ہوا، تم تو بہت عقل مند لوگ تھے، ترقی یافتہ تھے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، یقیناً ہم خطاوار تھے، اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا، ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا، یعنی یہ جو کچھ تم دیکھتے ہو محض انجوائمنٹ کی چیز نہیں، اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حد کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں جو بھی مخلوق ہے بس اللہ کی ہے، وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، وہ لَا يَسْتَحْسِرُونَ، نہ اکتاتے ہیں، وہ عبادت سے کبھی بور نہیں ہوتے۔ جیسے ہم تھوڑا سا کام کرنے تو کہتے ہیں یا اللہ کتنے دن رہ گئے، کب ختم ہوگا، تھوڑا سا پڑھ لیتے تو صفحے گننے لگتے، اچھا کتنے اور باقی ہیں، کتنا اور عرصہ ہے۔ دنیا کے کام میں کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ کتنی زندگی باقی ہے، لیکن دین کی بات میں، اللہ کی بات میں، اس کی عبادت میں ہم تھکنے لگتے ہیں۔ فرمایا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تم جیسوں کی، اس کے پاس تو ایسی مخلوق ہے جو کبھی نہیں تھکتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تھے، فرمایا لوگو جو میں سنتا ہوں کیا تم بھی سنتے ہو؟ سب نے جواب دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کچھ بھی نہیں سن رہے۔ آپ نے فرمایا میں آسمانوں کی چرچراہٹ سن رہا ہوں، حق تو یہ ہے کہ اسے چرچرانا ہی چاہیے، اس لیے کہ اس میں ایک بالشت بھر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کسی نہ کسی فرشتے کا سر نہ ہو، سجدہ نہ ہو، آسمان کے چپے چپے پر فرشتے سر رکھ کے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز مخلوق تو بے شمار ہے، اگر میں نے اور آپ نے سجدہ نہ کیا، یہ سجدے میں دل نہ لگایا، یا خشوع سے سجدہ نہ کیا، یا محبت سے سجدہ نہ کیا، تو وہ بے نیاز ہے ہمارے سجدوں سے، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اپنے آپ کو نہ بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں، نہ ملول ہوتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے، ان کا تو حلق نہیں سوکھتا، ہم تو تھوڑی دیر میں ڈھال ہو جاتے ہیں، اتنی دفعہ تسبیح پڑھ لیا اب اور بھی، اب تو حلق سوکھ گیا ہے، اب روزے میں اور تو نہیں کچھ کر سکتے۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عربی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہو؟ یعنی دنیا میں جن کو یہ بڑی چیز سمجھتے ہیں، جن سے امیدیں اور توقعات رکھتے ہیں، جن کو اولاد اور مال کا مالک سمجھتے ہیں کہ وہ دے سکتے ہیں، فرمایا ان میں سے کون ہے جس نے زمین سے کچھ بھی اگا کے کھڑا کیا ہو؟ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا، پس پاک ہے اللہ، فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ رب العرش ان ساری باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ یہ کیوں ہوا، اور سب جواب دہ ہیں، وہ سب سے پوچھ سکتا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کسی ایسے اس کے فیصلے کے بارے میں جو انسان کو ناپسند اور ناگوار ہو. کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو. وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون، یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، یعنی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے. فرمایا کہ وہ تو خدا کے آگے جھکے رہتے ہیں. بندے سے مراد یہاں کیا ہے؟ بندے سے مراد بندگی کرنے والے، عبادت کرنے والے جو اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. مکرمون عزت دیے گئے ہیں. لا یسبقونہ بالقول، اس کے حضور بڑھ کر بولتے نہیں. وہم بامرہ یعملون، اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو. یہاں عبادوں سے مراد فرشتوں کے علاوہ دیگر اولیاء اللہ وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، انبیاء بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خود فرما برداری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے آگے پیچھے کے سب حالات جانتے ہیں، اور یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے قریب بندے کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق سے سفارش سننے پہ اللہ راضی ہو. وہ بندوں کی سفارش کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرتے، صرف ان کی کرتے ہیں جن کے لیے ان کو اجازت مل جاتی ہے کہ ان کی سفارش کی جائے. ہمارے معاشرے میں عام طور پر عقیدہ سفارش کے بارے میں جو نظریات پائے جاتے ہیں وہ بھی سبب ہے ایک بے عملی کا. بہت سے لوگ غلط کام اس تسلی سے کرتے چلے جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، فلاں بزرگ ہم کو بخشوا لیں گے یا چھڑا لیں گے، یا فلاں اولیاء اللہ جو ہیں ان کا دامن ہم پکڑ لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں بل عباد، وہ تو سارے میرے بندے ہیں، میرے وفادار ہیں، وہ تو خود بھی میرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور میری پسند کے خلاف سفارش بھی نہیں کریں گے، بس صرف ان کی کریں گے جن کے لیے میں خود اجازت دوں گا. تو اس لیے انبیاء علیہ السلام ہو یا اولیاء اللہ ہو یا کوئی بھی نیک بزرگ ہو، ان سب کا رول کیا ہے، ان سب کی حیثیت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور اللہ کو ناراض نہیں کرتے. اور کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ سے کوئی زور رکھتے ہیں یا تم جو چاہو کرو، جتنے چاہو غلط کام کرو، ہم تم کو ضرور بخشوا لیں گے. کسی بھی ایسے بھروسے پر انسان کو کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ غلط کام ہم کریں اور ذمہ داری ہماری کوئی اور لے لے؟ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی طالب علم اس لیے نہ پڑھے کہ میں اپنی ایک ٹیچر سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے بہت اچھا جانتی ہے، امتحان کے دن وہ میرے حصے کا پرچہ کر دے گی، یا یہ کہ اگر میں پرچہ نہ بھی دوں تو وہ مجھے نمبر ویسے بھی دے دے گی اس لیے کہ میں اس کا بہت چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا جب تک انسان خود محنت اور کوشش نہیں کرتا. ہاں ایک شخص محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود وہ بہت اچھے گریڈ نہیں لے سکتا، لیکن اپنے اخلاق، اپنی محنت، اپنی کوشش کی وجہ سے وہ استادوں کا محبوب ہوتا ہے. تو اسی طرح بہت سے بندے ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی بڑی نیکیاں نہ کر پاتے ہوں، کوشش کے باوجود بھی ان کے وسائل ہی اتنے ہیں، سمجھ ہی اتنی ہے، کوشش کا موقع ہی اتنا ہے کہ وہ بہت بڑے کام نہیں کر سکتے، لیکن ان کے دلوں کی تڑپ اور ان کی محبت اور ان کی محنت اور کوشش اللہ اس کو جانتا ہے، تو ان کے لیے چھوٹا عمل بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہو جاتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ احساس بندگی اپنے اندر اجاگر کیا جائے، اور ان میں سے جو کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، خواہ وہ کتنا ہی نیک ہو. لیکن اگر کسی نے خود کو الہ سمجھا تو ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے. ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے. کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا؟ کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ افلا یؤمنون، مانیں گے نہیں، ایمان نہیں لائیں گے؟ سب حقائق کھل بھی گئے پھر بھی نہیں مانیں گے؟ آپ دیکھیں کہ یہ قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے، ایک آیت میں دو سائنسی حقائق بیان کیے گئے ہیں جو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے جبکہ یہ کوئی ڈسکوری ہوئی نہیں تھی. اور آپ دیکھیں کہ آیت کا انداز کتنا خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا، انکار کرنے والوں نے دیکھ نہیں لیا؟ اب تو وہ دیکھ چکے، جان چکے، کیا جان چکے؟ ان السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کا نطا رکھتا ناپس میں اکٹھے تھے ایک ہی چیز سے، ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ کیا۔ کائنات کے وجود میں آنے کے بارے میں جدید نظریہ کیا ہے؟ کہ ابتدا میں سب کچھ ایک انرجی تھی، ایک توانائی تھی، اس انرجی نے میٹر کی شکل اختیار کی، اور یہ میٹر پہلے گیس کی شکل میں ظاہر ہوا، اس کے بعد اس سے بادلوں کی طرح ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر الگ ہو گئے، جن سے کہکشائیں وجود میں آئیں۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور کائنات میں وسعت پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ شروع میں ایک بہت بڑا جوہر انرجی کلاؤڈ تھا، جس میں الیکٹران اور پروٹون منتشر حالت میں ٹوٹے ہوئے تھے، پھر ایک دھماکے کے ساتھ جوہر پھٹا اور مادہ پھیل گیا، الیکٹران اور پروٹون کی ترکیب قائم ہو گئی، جس سے گیسی مادہ تیار ہوا، اور پھر وہی عمل بتایا گیا جو اوپر ہوا، کہ مختلف کہکشائیں اور مختلف چیزیں پیدا ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس حقیقت کو بیان کر دیا، لیکن لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان نہ لائے، کفر کرتے رہے، انکار کرتے رہے، اور آج تک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے انکار کرنے والے، میرے کلام کو نہ ماننے والوں، یہ بات تم کو سمجھ میں نہیں آتی؟ کہ دیکھو تو صحیح، اب تو تم کو پتا چل گیا۔ اگر لم یرا، کیا دیکھ نہیں لیا؟ دیکھ چکے ہو نا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا جی خوش ہو جاتا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، آپ ہمیں تمام چیزوں کی اصلیت سے خبردار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمام چیزیں پانی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اور یہاں بھی کیا فرمایا گیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ہے۔ اور آج کی جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ اس آیت کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، کہ ہر جاندار شے کی ابتدا پانی میں ہوئی، یعنی لائف کی بگننگ پانی میں ہوئی، اور دوسرا یہ کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنائی گئی۔ یہ دونوں امکانی مفہوم سائنسی معلومات میں ہم کو ملتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ زندگی کی ابتدا فی الحقیقت پانی سے ہی ہوئی۔ مرغہ زمین سے نباتات اگنے کے لیے بھی پانی ضروری ہے، بیکٹیریا جیسے مائکروسکوپک جرمز کو اپنی افزائش نسل کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ ہیومیڈیٹی یعنی رطوبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بیبی سیک خشک نہیں ہوتا، اگر وہ خشک ہو جائے تو بچہ مر جائے۔ اس کے اندر بھی ایک خاص قسم کا فلوئڈ ہوتا ہے جس کے اندر وہ زندہ رہتا ہے، اسی میں اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہر چیز پانی سے بنائی گئی، تو آپ دیکھیں کہ تمام جاندار چیزوں کے اندر پانی موجود ہے، پودے ہوں یا انسان ہوں یا اور مخلوقات ہوں۔ اگر یہ پانی ان کے اندر سے خشک ہو جائے تو ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے جسم کی جو سب سے چھوٹی اکائی ہے سیل، سیل کے اندر ایک بڑا حصہ جو ہے سائٹوپلازم، وہ کیا ہے؟ وہ پانی ہے ایک جیلی کی شکل میں۔ اور اگر وہ ختم ہو جائے تو اس کے بغیر وہ سیل زندہ ہی نہیں رہ سکتا، اور اگر سیلز مرنے شروع ہو جائے تو بالآخر انسان کی ڈیتھ ہو جائے۔ تو ہر زندہ چیز کا انحصار پانی پر ہے، یا ابتدا بھی اس سے ہوئی اور اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی پانی چاہیے۔ پودوں کو اگر آپ پانی نہ دیں تو وہ کچھ عرصے کے بعد خشک ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں کس نے بتائی تھیں؟ آپ تو امی تھے، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی، وہی کے ذریعے بتائی۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ایک سچائی ہے۔ کیا؟ کہ یہ دین سچا ہے، یہ کتاب سچی ہے، اس پر ایمان لانے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ جس طرح یہ سچ ہم نے مشاہدے سے دنیا میں جان لیے، اسی طرح کچھ اور باتیں ہیں جن کی حقیقت آخرت میں کھلے گی، لیکن آج ہمارا ان کو مان لینا ہمارے اپنے ہی فائدے میں ہے۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ یہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ستارے سیارے جو الگ الگ نظر آتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ ان سب کے درمیان ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، جن کو تھامے ہوئے ایک دوسرے سے جیسے رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ایسی اللہ تعالیٰ نے مختلف لیئرز قائم کر دی ہمارے اوپر، کہ جس کی وجہ سے بہت سے میٹیورائٹس سے گرتے ہیں وہ سیدھے ہم تک نہیں پہنچتے، اور اس طرح یہ زمین قائم ہے اور اس پر زندگی قائم ہے۔ ورنہ اگر وہ ساری چیزیں جو ٹوٹ پھوٹ ہو کر زمین کی طرف آتی ہیں، اگر آنے کی اجازت دے دی جائے ان کو، تو یہاں سب کچھ ختم ہو کر رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی شکل میں ہمارے لیے ایک محفوظ چھت بنا دی، کہ جس ستاروں سیاروں کو ہماری طرف بڑھنے اور ہم کو ٹکر مار کے ختم کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ وہم عن آیاتہا معرضون، اور وہ اس کی آیات سے منہ موڑنے والے ہیں، یعنی اللہ نے تو حقائق بیان کر دیے، لیکن لوگ ہیں کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ وہ الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی یہ سب چیزیں تیر رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ زمین کسی چیز پر رکھی ہوئی ہے اور چپتی ہے، لیکن اب کیا بتایا کہ ہر چیز گھوم رہی ہے، ہر چیز تیر رہی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی فلوئڈ کے اندر کوئی چیز فلوٹ کر رہی ہو. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے. اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا اگر آپ مر گئے تو یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کی تمنا کرتے تھے کہ آپ ختم ہو جائیں تو یہ سارے سلسلے بھی ختم ہو جائیں. فرمایا کہ اگر یہ سلسلہ ختم ہو جائے تو کیا یہ لوگ باقی رہیں گے؟ ان کو جیتا چھوڑ دیا جائے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، یعنی صحت، فراخی، تنگی، بیماری، تونگری، فقر و فاقہ، یہ ساری چیزیں انسان کے امتحان کے مختلف پرچے ہیں. آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. یمن کریم حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اچھا اخلاق کسی اور کا نہ تھا، آپ سے بڑھ کر اچھا کردار کسی اور کا نہ تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی رحیم و شفیق نہ تھا، انسانوں کے لیے درد رکھنے والا نہ تھا. لیکن جب آپ لوگوں کو اللہ کی بات بتاتے تو آپ کا بھی مذاق اڑایا جاتا. اس لیے کبھی وہ شخص غم نہ کرے جو دین کی بات کی وجہ سے مذاق کا نمونہ بنے. اس لیے یہ تو انبیاء کی سنت ہے، جو شخص بھی اپنے رب کی طرف بڑھے گا تو لوگ اس کا مذاق اس لیے بھی اڑائیں گے کہ لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ اب یہ ہمارا نہیں رہا، کسی اور کا ہو گیا. تو جب آپ لوگوں کے نہیں رہیں گے، اپنے رب کے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ستانے کے بہانے کرتے رہیں گے. کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ یعنی مذاق اڑاتے ہوئے کیا بات بولتے ہیں کہ اچھا یہ ہے وہ شخص، یہ ہے وہ حضرت کہ جو تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں. اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. ان کو تو غصہ ہے کہ ان کے بتوں کو کیوں برا کہا جاتا ہے، لیکن کبھی انہوں نے اپنے حال تو غور کیا کہ یہ اتنے بڑے رحمان رب العالمین کو بھولے ہوئے ہیں، اس سے توجہ ہٹا کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے گرویدہ بنے ہوئے ہیں. کیا یہ اپنے رب کی بے قدری نہیں کر رہے؟ کیا یہ اپنے آپ پر غور نہیں کرتے کہ ان کا اپنا عمل اور کردار کیسا ہے؟ یہ دوسروں پہ کیوں بات بنا رہے ہیں؟ دوسروں کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز مخلوق ہے. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ. اچھا یہ جو بات ہے نا کہ انسان کی جلد بازی کی، یہ بہت بڑی انسانی کمزوری کا انکشاف کیا گیا. اور یہ کمزوری ہم سب کے اندر ہے، ہم ہر چیز جلدی چاہتے ہیں، بسا اوقات اس جلد بازی میں غلط کام بھی کر جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جلدی کر کے آخر ہم کو جانا کہاں ہے؟ مثلا جب یہاں سے لوگ نکلتے ہیں نا تو ہر ایک کو گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے. اچھا اس جلد بازی میں ہر ایک دوسرے کے اندر غصہ چلا جاتا ہے، کوئی کسی کی بغلوں کے نیچے سے گزر رہا ہے، کوئی کسی کو کونی مارا ہے، کوئی کسی طرح دھکا دے کے آگے جا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ صرف 10 منٹ کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد سب چھٹ جاتا ہے، سب صاف ہو جاتا ہے. اچھا بسا اوقات ہم جلد بازی میں کیا کرتے ہیں، اس دھکم پیل میں جب نہ لائن بناتے ہیں، نہ انتظار کرتے ہیں، نہ صبر کرتے ہیں، ہر چیز کو اتنا میس کر دیتے ہیں کہ وہ انتظار میں ہی کئی منٹ زیادہ لگ جاتے ہیں. تو جلد بازی کی اس کمزوری پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ صبر کے ذریعے، اچھے اور برے دونوں حالات میں صبر. یہ نہیں کہ خوشی میں انسان آپے سے باہر ہو جائے اور اسی طرح غم میں بھی آپے سے باہر ہو جائے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا، جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح ایک لخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحے بھر کی مہلت مل سکے گی. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق